الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ بھی اس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اور اس سے متعلق بعض باتیں عرض کی تھیں، آج چونکہ بیان بھی مختصر کرنا ہے، کہیں جانا ہے مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر مزید کچھ باتیں کر لی جائیں. پچھلے جمعہ جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ انفرادی تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے وہ فرض عین ہے. انفرادی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کسی برے کام کو ہوتا دیکھے تو یہ سمجھ کر چپ نہ ہو جائے کہ یہ کام تو ہمارا نہیں ہے، یہ کام تو مولویوں کے کرنے کا ہے یا تبلیغی جماعت کے کرنے کا ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہر ایک کا کام. اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق اس کام سے روکے. تو اپنی آنکھوں سے چونکہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اگر اس کی استطاعت ہے تو اس کو روکنا چاہیے. استطاعت کی میں بات پچھلے ہفتے کر چکا ہوں، ہر آدمی کی استطاعت الگ الگ ہوتی ہے. ماننے کا احتمال اگر ہو غالب تو روک دے، اور اگر یہ غالب احتمال ہے کہ بات نہیں مانے گا، الٹا سنت کا بات کا مذاق اڑائے گا، تو ایسی صورت میں پھر رک جائے. اسی طریقے سے میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اجتماعی تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی لوگوں کو جمع کر کے کچھ بیان کرنا. ہر شخص کے ذمے اس قسم کا کام نہیں ہے، نہ اس پر فرض ہے. اور دوسری بات یہ بات کہ جہاں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ضروری ہے، وہیں یہ سمجھنا چاہیے جس طرح فرض نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، جس کے پاس مال ہو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، جس کے پاس مال ہو صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ بھی فرض ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا تو جس طرح سے نماز نہ پڑھنے پر سوال ہوگا، حج نہ کرنے پر سوال ہوگا، روزہ نہ رکھنے پر سوال ہوگا، اسی طریقے سے اچھے کام کرنے کا تم نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہے، غلط طریقے پر وہ چلتے رہے، تم روک سکتے تھے، تم نے نہیں روکا، استطاعت تھی اس پر عمل نہیں کیا اس کے مطابق. تو اسی طریقے سے جس طرح نماز کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس لیے اس کو محض عام سی بات نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے جس کا ہمیں لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے. البتہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو آداب اور مستحبات میں سے ہیں، تو فرض جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے کرنے کا حکم دینا بھی فرض، واجب ہے تو اس کا حکم واجب، سنت ہے تو اس کا حکم دینا بھی سنت، اور مستحب ہے کوئی چیز تو اس کی طرف ترغیب دینا یہ بھی مستحب ہی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی مستحب پر عمل نہ کرے یا آداب کا خیال نہ رکھے تو اس پر نکیر جائز نہیں ہے. یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی. بعض لوگ منکرات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر کوئی ادب چھوٹ جائے تو اس پر بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اس سے میں نے کہا تھا کہ اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھی. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چار زانو بیٹھ کر کھانا ادب کے خلاف تو ہے لیکن سنت کے خلاف نہیں. اگر کوئی آدمی بجائے اس کے کہ دو زانو بیٹھ کر کھائے، دو زانو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اگر جو توازو اس میں زیادہ ہے یا ایک پیر کو بچھا لیں ایک پاؤں کھڑا رہے تو اس میں توازو زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے کھاتا ہے تو یہ توازو میں توازو کے حکم میں آئے گا اور یہ کھانے کا طریقہ زیادہ بہتر. لیکن اگر کوئی آدمی چار زانو بھی بیٹھ جائے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں اسے، تو وہ بھی ناجائز نہیں. اب کوئی آدمی اس پر نکیر کرنا شروع کر دے، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دے تو یہ صحیح نہیں. اسی طریقے سے جس طرح زمین پر کھانا یہ توازو کے قریب ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص میز کرسی پر کھا رہا تو وہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. اس لیے وہاں پر سختی سے پیش آنا یا کسی پر تشدد کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سادگی پسندی کا زمانہ تھا اور عمومی طور پر یہ چیزیں استعمال میں بھی نہیں آتی تھیں، اس لیے اس طریقے پر کھایا جاتا تھا. اب بھی بہتر یہی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھائیں، اس لیے کہ وہ توازو کے قریب ہے. لیکن اگر کوئی شخص میز کرسی پر بھی کھا رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم پہنچے اور وہاں پر کھانے کا انتظام ایسے ہی کیا ہوا ہے کہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر کھائے، تو اب وہاں پر ہم یہ کہیں کہ صاحب نہیں، ہم تو زمین پر ہی بیٹھ کر کھائیں گے، تو بلا وجہ جو ہے وہ سنت کا مذاق نہ اڑوایا جائے. اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں دین کی وہ وقت نہیں ہے اب، اس لیے مذاق اڑانے میں بھی وہ شرماتے نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں تو حلال و حرام کا مذاق اڑانے میں نہیں شرماتے، دھڑلے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر ٹخنوں سے اوپر شلوار پہنے ہوئے ہو تو بعض اوقات اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگرچہ وہ ناسمجھی میں اڑا رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتے اس کی. حالانکہ دینی حکم ہے، لیکن بعض کہتے ہیں لو جی آگے شاید سمندر آ گیا، کوئی دریا آ گیا، کوئی نہر آ گئی ہے، اس قسم کے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی نہیں کہ ہمیں ان معاملات میں ان کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی. جہاں حلال و حرام کا معاملہ آ جائے اور جس کا واضح حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کہ ایسا ہی کرنا ہے، تو ہمیں کسی کی اس میں دلداری کا خیال نہیں رکھنا. کسی کا دل اگر اس عمل سے ٹوٹتا ہے کہ صاحب اس نے ٹخنوں سے اوپر کیوں پہن رکھا، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا کرے، وہاں ہمیں اس کا لحاظ نہیں رکھنا. لیکن جہاں ہم رکھ سکتے ہیں، جو چیز آداب میں سے ہے، جائز کی حد تک اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی چونکہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے اب بلا وجہ اس پر اصرار کرنا، چونکہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چوکتے نہیں ہیں مذاق اڑانے سے. اس پر حضرت مفتی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ غالباً ایک بیان میں سنایا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیوبند سے دہلی گئے، وہاں ایک ہوٹل میں کھانے کا موقع پیش آیا، دو تین ساتھی بھی ساتھ میں تھے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں میز کرسیوں پر کھانے کا انتظام تھا، ہوٹلوں میں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو دو تین ساتھی تھے وہ کہنے لگے جی ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. میں نے کہا کہ بھئی کیوں سنت کا تم مذاق اڑوانا چاہتے ہو، یہاں پر اوپر بیٹھ کر ہی کھا لو، نیچے بیٹھ کے کھانا ضروری نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، جب فضیلت اس کی ہے تو ہم تو فضیلت پہ عمل کریں گے، نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. بس فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا دیکھو، بعض اوقات جلد بازی میں کوئی بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے جو طریقے بتلائے ہیں اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ دین پر دوسرا آدمی عمل بھی کر لیتا ہے آسانی سے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی. اس پر واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں جن کا نام ہے سلمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ. اعمش عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں چندھاپن ہو، یعنی جو سورج کے سامنے آنکھیں نہ کھول سکتا ہو. بعض لوگوں کی پلکیں نہیں ہوتی تو وہ عام طور پر وہ آنکھیں اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے چندھے دیکھتے ہیں. تو اعمش کر کے، یعنی نام تو ان کا سلمان تھا لیکن آمش کر کے مشہور تھے اور آج بھی امام آمش ہی کہا جاتا انہیں. اور بڑے حدیث کے امام تھے. اتفاق سے ان کے پاس ایک شاگرد آ گئے اور شاگرد بھی ایسے تھے جو آرج تھے یعنی لنگڑے تھے. اور بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے استاد کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو جاتے ہیں, جہاں استاد جا رہا ہے شاگرد بھی جا رہا ہے, کھانا بھی ساتھ میں ہی ہے, پینا بھی ساتھ میں ہی, یعنی ہر طرح سے استاد کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. بعض شاگرد انہوں استاد سے ایسی مناسبت اور محبت ہوتی ہے کہ وہ استاد کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ. تو یہ جو صاحب تھے یہ بھی انہی میں سے تھے. استاد جی بازار جا رہا ہے تو یہ بھی ساتھ میں ہو لیے. اب لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو بھائی استاد چندا اور شاگرد لنگڑا. حضرت کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اب ہم ساتھ نہیں جایا کریں گے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو بتایا کہ دیکھو بھائی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یقیناً وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اچھا نہیں ہے. کہا کہ اڑاتے رہیں اڑاتے ہیں تو وہ گناہگار ہوتے ہیں, ہمیں اجر ملتا ہے. حضرت فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ بھی گناہگار نہ ہو, ہم بھی محفوظ رہیں اور وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہیں. کیونکہ ہمارا تمہارا جانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں کہ بھائی ساتھ ہی جایا کریں. مذاق تبھی اڑاتے ہیں نا جب ساتھ جا رہے ہوں, تو ساتھ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارا بھی مذاق نہ اڑے, یعنی ہم بھی محفوظ رہیں اور وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہیں. کیونکہ عوام میں اتنی عقل تو نہیں, وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اڑانے میں انہیں کتنا گناہ مل رہا ہے اس کا انہیں ادراک اور احساس نہیں. اس لیے کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم انہیں گناہوں سے بچا لیں, اور ایسی صورت کہ جس سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے ان کا, اس سے ہم بچا لیں. تو کیا عمدہ بات کہی کہ بھئی ہم بھی محفوظ رہیں گے, یعنی ہمارا بھی مذاق نہیں اڑے گا اور وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے. ورنہ ہم جائیں گے تو یقیناً وہ جب مذاق اڑائیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ بعض اوقات بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں چونکہ فرض اور واجب تو وہ چیز ہوتی نہیں, اس لیے اگر وہاں پر ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہوں. جیسے ہمارے ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جمعہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, تو اس میں علماء کرام نے کیا کہ بھئی تقریر پہلے ہو گئی اور اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے پہلی, پھر وقفہ سنت کا دیا گیا اور دوسری اذان ہو گئی. حالانکہ عام مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اذان ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے پہلے, پھر تقریر ہوتی ہے, پھر تقریر کے بعد جو ہے وہ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر دوسری اذان ہوتی ہے کہ خطبہ فوراً ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کافی وقت بیچ میں آ جاتا ہے دونوں اذانوں کے درمیان. اور حکم یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ فسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اب تم نماز کے لیے چل پڑو. تو یقیناً ہمارے علماء نے یہ بات اس بات کا خیال کیا کہ پہلی اذان جب تک نہیں صرف بیان ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے لیے خرید و فروخت جائز, لیکن جب پہلی اذان ہو گئی تو اس کے بعد اب خرید و فروخت جائز نہیں. تو عوام تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا ہم انہیں گناہ سے بچانے کے لیے یہ کریں کہ بیان پہلے رکھ لیں اور اس کے بعد, تاکہ اگر کسی نے خرید و فروخت کرنی ہے تو کرتا رہے بھائی, لیکن اب اسے پتا چلے گا وہ پہلی اذان کا وقت بہت کم ہے, صرف چار سنتیں اور پھر دوسری اذان اور خطبہ اور نماز جمعہ, تو تاکہ فوراً پہلی اذان ہوتے ہی بند کر دیں دکان اور مسجد میں آ جائیں. تو ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ بھی گناہ سے بچ گئے, شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں ٹوٹا. تو اہل علم حضرات اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اگر ہمارے اس عمل سے کوئی گناہ نہیں لازم آتا, کسی فرض اور واجب پر عمل نہیں چھوٹتا, تو اس عمل کو کر لینا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ ہم بھی عمل کر لیں جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا بھی گناہ سے بچ جائے. تو ایک بات تو یہ ہے, تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ جب حلال و حرام کا معاملہ آ جائے, واضح حکم آ جائے, پھر تو ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جہاں گنجائش ہو تو گنجائش پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی اگر کہیں کھانے پینے کا انتظام میز کرسی پر ہو تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے اس پر بیٹھ کر کھانا. البتہ ہمارے بزرگوں نے ہر بات میں دیکھی ایک ایسی بات نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ اب مثلا پاؤں لٹکا کر بیٹھنا یہ تو سنت کے خلاف ہے ہی بظاہر, کیونکہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ کر آپ نے نہیں کھایا. اس لیے بعض علماء نے اس بات کی طرف کہ بھئی اگر کرسی پر بیٹھنے کا موقع آئے تو اس میں آدمی پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جائے. لو بھائی اب آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے تو کم از کم اوپر بھی بیٹھ گئے اور کھا بھی لیے, تو اس طریقے سے کر لے. تو بہرحال بعض بزرگوں کا یہ طریقہ, لیکن اگر کوئی پاؤں لٹکا کے بھی کھا لے تو گناہ نہیں, اس لیے نکیر نہ کریں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر نکیر کرنا درست نہیں ہے, خاص طور پر جو چیزیں آداب میں سے ہوں. تو اگر کوئی آدمی نہیں کر رہا ہو تو بلا وجہ اس پر جو ہے نکیر نہ کریں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ کیوں نہیں کیا, ایسا نہ کریں. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہی ہے, غالباً پہلے میں اسے بھی عرض کر چکا ہوں, لیکن اتفاق سے اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو اسے بھی عرض کر دوں. کیا تھا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اخلاص کا گھر بنایا تھا, اور انہی کی اخلاص کی برکت سے آج دیکھیے پوری دنیا میں جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. تو ایک آگ بھر دی تھی اللہ نے ان کے قلب میں, اور اس کام کے لیے ان کا انشراح کر دیا تھا. تو ایک آدمی کی محنت ہے جو پوری دنیا میں آج نظر آتی. کتنے لوگ مسلمان ہوئے, کتنے لوگ دین پر چلنے والے بن گئے. تو بہرحال ان کے حضرت کے پاس ایک شخص, ایک صاحب آیا کرتے تھے, اور جب کافی دن ہو گئے آتے آتے تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی داڑھی نہیں ہے, جی چاہتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں. تو بےچارے وہ یہ بات سن کے شرمندہ تو ہوئے اور دوسرے دن سے آئے نہیں. کسی سے حضرت نے کئی دن بعد پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, وہ فلاں صاحب آیا کرتے تھے اب آئے نہیں. تو کہا کہ وہ آپ نے اصل میں وہ بات کہہ دی تھی, اس لیے اس کے بعد سے اب وہ نہیں آ رہے, آنا چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت کو بڑا افسوس ہوا, کہا کہ میں نے جلد بازی کی. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اچھی بات کا حکم کرنے کے پابند ہیں, لیکن کس وقت کرنا ہے, اگر اس کو نہیں سوچیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر تھوڑا صبر کرتے رہتے, وہ آتے رہتے تو دین کی بات سنتے رہتے, اور جب دین کی بات کان میں پڑتی رہتی تو امید ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آتا کہ عمل کرنے کی نوبت بھی آ جاتی. تو کہا کہ بھائی میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی. جب توا گرم ہو جاتا ہے اچھی طریقے سے, تو جس طرح تندور کو بھی گرم ہو جاتا ہے تو پانی پھینک کے دیکھتے ہیں بعض اوقات, یا اوپر جو ہے وہ لوہے کا وہ رکھا ہوا ہوتا ہے ڈھکنا سا, اس پر اسی توے پر بھی بعض خواتین آٹا لگا کے دیکھتی ذرا سا کہ بھی گرم ہو گیا کہ نہیں. اگر گرم نہیں ہوتا تو انتظار کرتی تاکہ گرم ہو جائے توا تو روٹی ڈالیں. اگر کچے توے پر روٹی ڈال دی جائے تو روٹی خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بات کو اگر قبل از وقت کہہ دیا جائے, ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا, ابھی اس کا ذہن نہیں بنا تھا, اور آپ نے پہلے سے ایک بات کہہ دی, تو وہ اس بات کا اثر قبول نہیں کرے گا, نتیجہ یہ کہ اس کے دین کا نقصان ہو جائے, اور ظاہری طور پر سبب ہم بن گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے اس پر کہ میں نے جو ہے وہ کچے توے پر روٹی ڈال دی, ابھی مجھے ان سے نہیں کہنا تھا, آتے رہتے تو کم از کم دین کی بات کان میں پڑتی رہتی, امید تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آتا کہ وہ سدھر جاتے اور خود ان کی بھی اصلاح ہو جاتی. تو میں نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو دیکھا, ایک صاحب آیا کرتے تھے, میں نے انہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے بیان میں بھی دیکھا, پھر مولانا تقی صاحب نے ایک عرصہ ہوا اتوار کو تشریف نہیں لاتے, تو دیگر بزرگ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں تو وہ ان کے بیانات میں بھی آتے رہے, اور آ کے بیٹھتے بھی سب سے آگے تھے. تو مجھے بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی تھی کہ ان کو آنے میں تقریباً 12-15 سال تو ہو گئے, لیکن ابھی تک جیسے پہلے دن تھا آج بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں. لیکن یہ ایک ظاہر کی بات, اندر سے ان کے دل میں کیا خطبوز ہو رہی ہے اور اندر سے کیا کچھ بن رہا ہے, کیا کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. لہذا ابھی 2 اتوار پہلے میں نے دیکھا تو الحمدللہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اب چہرے پر آثار نظر آ گئے. تو آج کب فوراً نہیں ہو گیا, 15 سال کی لگاتار محنتیں ہیں, اللہ رب العزت ہی کراتے ہیں سارا کچھ, باقی سب کچھ تو اسباب ہیں, ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. تو کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے محبت سے, پیار سے, اور پورے اخلاص کے ساتھ, پوری ہمدردی کے ساتھ, اس میں پوری آپ کی توانائی خرچ ہو, اور پھر بھی آپ امید رکھیں, کیونکہ ہمارا کام تو دین کی بات صحیح طور پر پہنچا دینا ہے, باقی اس کا اثر اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی بات میں اثر پیدا کر سکیں. ہماری بات اگر کسی کے دل پر جا کے لگ رہی ہے تو یہ اثر بھی اللہ نے پیدا کیا, ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. تو کہنے والے بات کہتے رہتے ہیں اور کہنے والوں کو کہتے رہنا چاہیے. البتہ طریقہ ایسا اختیار مت کرو بھائی کہ جس سے بجائے اس کے لوگ دین کی طرف آئیں, دین سے مشتعل نہ ہو جائیں. تو اس لیے اس بات کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے کہتے وقت, خاص جو ہے درد دل کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم بات کہیں گے تو از دل خیزت بر دل ریزت والی بات ہوگی کہ دل سے نکلے گی اور دل پر گرے گی. یہ چند باتیں تھیں, اللہ رب العزت نے مزید اسی بیان میں کہلوا دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جتنے بھی احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, ان پر پورے طور پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کامل درجے کی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. حضرت سید نفیس حسن شاہ صاحب, ان کا انتقال 5 فروری کو ہوا تھا, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور درجات عالیہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اور ہمارے دیگر بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اچھے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما. ایک بچہ ہے جو آنکھوں سے بظاہر آنکھیں ہیں لیکن اس میں بینائی نہیں, اسی طرح کان ہیں لیکن بظاہر جو ہے وہ سماعت نہیں, اس کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ اس کی سماعت کو بھی بحال فرما دیں اور اس کی بینائی کو بھی بحال فرما دیں. یقیناً اسی وجہ سے ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب پریشان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیں اور جلد از جلد اس بچے کو مکمل صحت یاب فرما دیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر بابر صاحب, ان کے ہمشیر ہسپتال میں داخل ہیں, ان کی حالت بھی نازک ہے, دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائیں اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں. اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.